آج امت مسلمہ پر ایسا کٹھن وقت آیا ہے کہ جس کی ٹیس ہر مسلمان کے دل کو تڑپا رہی ہے۔ یہ نوبت اس لیے آئی ہے کہ امت نے اپنی طاقت کے اصل سرچشمے کو فراموش کر دیا اور تعصب و تفرقے کا شکار ہو گئی۔ سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے یاد دلایا تھا کہ عقیدہ توحید تمہارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بس تم اس کلمے کے گرد جمع ہو جاؤ تو کامیاب و کامران۔ آج امت مسلمہ پر ایسا کٹھن وقت آیا ہے کہ جس کی ٹیس ہر مسلمان کے دل کو تڑپا رہی ہے۔ یہ نوبت اس لیے آئی ہے کہ امت نے اپنی طاقت کے اصل سرچشمے کو فراموش کر دیا اور تعصب و تفرقے کا شکار ہو گئی۔ سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے یاد دلایا تھا کہ عقیدہ توحید تمہارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بس تم اس کلمے کے گرد جمع ہو جاؤ تو کامیاب و کامران اور عزت دار ہو جاؤ گے۔ مولانا سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ کا پیغام انہی کی زبانی سنیے۔
برادران ملت، ہمارے اوپر اللہ تعالی کے احسانات بے حد و حساب ہیں، جن کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بلا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو توحید خالص بے آمیز توحید کی تعلیم۔ اس نعمت کی صحیح قدر آپ اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب اس امر پر غور کریں کہ شرک اور توحید میں کتنا بڑا فرق ہے۔ شرک کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسان کو انسان سے پھاڑتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں اس امر کی کوئی شہادت نہیں مل سکتی کہ تمام مشرکین کسی ایک معبود پر یا چند معبودوں پر جمع ہوئے ہوں اور اس میں ان پر اتفاق ہوا۔ قبیلوں قبیلوں کے معبود الگ، مختلف زمانوں کے معبود الگ، کسی زمانے میں کوئی معبود پوجا جا رہا ہے اور کسی دوسرے زمانے میں اس معبود کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس طرح سے شرک انسان کو نہ صرف یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے پھاڑتا ہے، بلکہ اس کے اندر چونکہ جمع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، متحد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے جو تفرقے اس کی بدولت برپا ہوتے ہیں وہ پھر رفتہ رفتہ قوموں اور قبیلوں کے، زبانوں کے، رنگوں کے، وطنوں کے اور مختلف قسم کے اختلافات انسانوں میں پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ اختلافات باہم آپس میں بڑھ کر ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی جذبات پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کو ذلیل اور حقیر سمجھنے کی جذبات پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے حق مارنے کی جذبات پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ آخر کار اس کی بدولت دنیا میں خونریزیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت برپا ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جتنی لڑائیاں انسانوں انسانوں میں ہوئی ہیں ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا تعصب پایا جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسا مفاد اور کوئی نہ کوئی ایسی غرض اور کوئی نہ کوئی ایسا مقصد پایا جائے گا جس کی جڑ میں اگر آپ تلاش کریں تو معلوم ہوگا کہ شرک کام کر رہا ہے، شرک اس کی بنیاد۔ اس کے برعکس توحید یعنی اللہ تعالی کی وحدت کو ماننا، حقیقت میں اس کی وحدت کو اس طرح ماننا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کسی شرک کی آمیزش اس توحید کے ساتھ نہ ہونے پائے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جتنے اس عقیدے پر قائم ہوں گے وہ ایک امت بنیں گے، ان کے اندر وحدت پیدا ہوگی، وہ ایک دوسرے کے رفیق اور ایک دوسرے کے بھائی بنیں گے. تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک اللہ کی وحدانیت کے سوا کوئی دوسری چیز انسانوں کو جمع کرنے والی پائی جاتی ہے. اگر انسان جمع ہو سکتے ہیں تو صرف ایک معبود پر, جو حقیقی معبود ہے اسی پر جمع ہو سکتے ہیں, اسی کے ماننے پر ان کے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے. اور جب کبھی ان کے درمیان اختلاف برپا ہوگا, تفرقہ برپا ہوگا, آپس کی نفرتیں اور آپس کے تعصبات پیدا ہوں گے, تو اس کی وجہ توحید کے ساتھ کسی نہ کسی شرک کی آمیزش ہوگی. توحید کے ساتھ کسی دوسری چیز کو جمع کرنے کا لازمی نتیجہ تفرقہ ہے, اختلاف ہے, اور ایک دوسرے سے عداوت ہے, ایک دوسرے سے تعصبات ہیں. تو آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ توحید خالص کے سوا توحید امت کی اور کوئی شکل نہیں. توحید امت توحید خالص کے بغیر ممکن ہی نہیں. اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف توحید کا عقیدہ ہی نہیں دیا ہے, بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہم پر لازم کیے ہیں, بہت سی ایسی چیزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہمارے لیے فراہم کی ہیں جو اس وحدت میں مددگار بنتی ہیں, جن کی وجہ سے یہ وحدت تقویت پاتی ہے, جن کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے سے جڑتے اور ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. سب سے پہلی مثال کے طور پر نماز کو ملاحظہ کیجیے. پانچ وقت کی نماز تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے, چاہے وہ دنیا کے کسی گوشے میں رہتے ہوں, یہی پانچ وقت کی نماز ان پر فرض ہے. یہی اذان ہے جو وہ دیتے ہیں اور جس سے وہ پہچانتے ہیں کہ فلاں جگہ ہمارے بھائی موجود ہیں. اگر کسی اجنبی سرزمین میں بھی جہاں مسلمان بہت کم ہوں, اذان کی آواز بلند ہوگی تو جو مسلمان بھی ہوگا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں فلاں جگہ اللہ واحد خواہ کی تعلیم حفاظت ہونے والی ہے. پانچ وقت کی نماز تقریباً متفقہ اوقات کے ساتھ ہوگی. نمازوں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ سب ایک ہی قسم کی عبارت ہوتی ہے, ایک ہی سورہ فاتحہ, ایک ہی قرآن کی آیات, ایک ہی تسبیحات اور ایک ہی تکبیرات, ساری کی ساری چیزیں بالکل یکساں ہیں, جس کی وجہ سے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ سب ایک طرح سے نماز پڑھتے ہیں. تھوڑے بہت جزوی اختلافات کو چھوڑ دیجیے, لیکن مجموعی طور پر پانچ وقت کی نماز اور اس کی حیثیت اور اس کی شکل اور اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ سارا کا سارا مشترک ہے, متحد ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے روزے کو. یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ حکم دے دیتا کہ سال میں 30 روزے رکھ لو, چاہے کسی وقت رکھ لو. ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ روزے رکھ لیا کرے, یہ حکم دیا جا سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وحدت کو قائم کرنے کے لیے, وحدت امت کو قائم کرنے کے لیے ایک ہی زمانہ, ایک ہی مہینہ اس کام کے لیے مقرر کیا. ایک ہی رمضان ہے جو تمام دنیا میں مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنے کا دن, ایک ہی شکل ہے روزے کی, ایک ہی اس کے حدود ہیں, ایک ہی اس کی شرائط ہیں. تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور ایک ہی طریقے سے روزہ رکھتے ہیں, ایک ہی طرح سے ان کا روزہ شروع ہوتا ہے اور ایک ہی طرح وہ ختم ہوتا ہے, اور یہ چیز ان کے اندر وحدت پیدا کرنے والی ہے. اب اس حج کو یہ دیکھیے, ایک تو وہ وحدت ہے کہ جو احساس کے ساتھ مختلف دنیا کے ملکوں میں مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتی, اور ایک وہ وحدت ہے کہ جو لوگوں کو آ کر لوگوں کو جمع کرنے والی, ایک جگہ جمع کرنے والی. اب یہ حج ایسی ایک چیز ہے کہ 4000 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کو شروع کیا تھا, اور 1500 برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے لازم فرمایا, فرض فرمایا. یہ وہ چیز ہے جو ہر سال دنیا کے مختلف حصوں کے عام لوگوں کو پھینس کر لاتی ہے. سیاسی مدبرین کو نہیں گھیج کر لاتی جیسے یو این او میں جمع ہوتے ہیں، قوموں کے لیڈروں کو جمع کر کے نہیں لاتی ہے، ہر قوم کے عوام کو لے کر آتی ہے تاکہ وہ ایک ساتھ آ کر جمع ہوں، ان کے اندر بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں، ان کے اندر امیر بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، ان کے اندر بادشاہ بھی ہیں اور رعیت بھی ہیں، تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے حج کی، اور دنیا کے ہر گوشے سے وہ کھچ کھچ کر آتے ہیں، ایک ہی لباس میں آتے ہیں، ایک ہی خانہ کعبہ کا جا کر طواف کرتے ہیں، ایک ہی صفا اور مروہ کی سعی ہے جو سب کرتے ہیں، ایک ہی عرفات کا میدان ہے جہاں سب جمع ہوتے ہیں، ایک ہی منا ہے جہاں سب رمی جمار بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں اور دو تین روز قیام بھی کرتے ہیں۔ اس طرح سے مسلمانوں کے اندر ہر سال تمام دنیا کے مسلمانوں کے اندر وحدت کا ایک قوی اور مضبوط ذریعہ پیدا کر دیا گیا ہے، ایک ایسا ذریعہ کہ جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے باہمی اتفاق کا اور مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسی خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ قرار دیا تاکہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو وہ اگر نماز پڑھے تو اسی خانہ کعبہ کی طرف پڑھے، خواہ وہ جنوب کا ہو، خواہ وہ شمال کا ہو، خواہ وہ مشرق کا ہو، خواہ مغرب کا ہو۔ اگر آپ نگاہ میں اپنے سامنے دنیا کا نقشہ لائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک خانہ کعبہ کی طرف تمام دنیا کے مسلمانوں کا رخ ہو رہا ہے، ہر طرف سے اس کا رخ ہو رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ان کے دل وحدت پیدا کرنے والی، جو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے والی، اور ان کے اندر یہ احساس پیدا کرنے والی ہے کہ تم ایک امت ہو، ایک خدا کے ماننے والے ہو، ایک رسول کی تعلیم پر تم کو جمع کیا گیا ہے، ایک خدا کی کتاب پر تم جمع کیے گئے۔ یہ سارا احساس صرف اتنی سی بات سے کہ ایک خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا یہ پیدا ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے یہی حج کا زمانہ ہے جس میں اللہ تعالی نے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ مقرر کی ہے، جس زمانے میں حاجی مکہ معظمہ سے نکل کر منا و منا سے عرفات جاتے ہیں، اسی زمانے سے اسی دن جس روز کے وہ عرفات کے لیے جاتے ہیں اسی دن تکبیرات تشریق شروع ہو جاتی ہے، یعنی 9 تاریخ سے تمام دنیا کے مسلمان ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا اس کے معنی یہ ہے کہ اس روز 5 وقت کی نماز کے ساتھ مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے جو اس وقت عرفات میں ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کر یہاں ایک وہاں جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہم شریک نہ ہوئے نہ ہو سکے، اللہ ہمیں پہنچائے اور وہاں ہمیں شریک کرے ان کا، لیکن جب ہم وہاں نہیں پہنچے تو کم از کم یہاں جہاں بھی ہم موجود ہیں یا ہم وہی اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بلند کریں جن کو بلند کر عرفات کے لوگ کر رہے ہیں۔ پھر عید الاضحیٰ ٹھیک اسی دن ہوتی ہے جس دن کی یوم النحر وہاں ہو، مزدلفہ سے حاجی آتے ہیں منا کی طرف اور یہاں آ کر رمی جمار کرتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں، ٹھیک اسی وقت ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد قربانیاں کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم پھر ہمارے احساسات شامل ہو جاتے ہیں ان حجاج کے ساتھ جو دنیا بھر سے جمع ہوئے ہیں، دنیا کے ہر گوشے میں جہاں بھی مسلمان ہے وہ وہاں اسی طرح سے عید الاضحیٰ پڑھ کر اور اسی طرح سے قربانیاں کر کے حج کے سے مشرف ہونے والوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ कि मैं उसी उम्मत का एक फर्द हूं जिस उम्मत के लाखों आदमी इस वक्त हज कर रहे हैं। और साथ साथ ये अय्याम तशरीक जो हैं, जब तक ये अय्याम तशरीक रहते हैं उस वक्त तक पांचों वक्त की नमाज के साथ हर फर्ज के बाद हर मुसलमान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहि अलहम्द पढ़ता रहता है। शरीयत में यौमुन नहर और उसके बाद का दूसरा दिन, उसके बाद का तीसरा दिन, उसके बाद का चौथा दिन, ये इनको अय्याम तशरीक करार दिया है। अगरचे तीसरे दिन हुज्जाज को इजाजत है वापस आ जाने की, लेकिन गुंजाइश है चौथे दिन तक की। इस वजह से हम ये तकबीरात चौथे दिन तक पढ़ते हैं, यहां तक चौथे दिन असर के वक्त हमारी तकबीरात खत्म होती है। गोया के एक एक लम्हे और एक एक मौके के ऊपर हम में और उन हुज्जाज में जो वहां जमा हुए हैं एक वहदत पैदा होती है, एक ऐसी चीज पैदा होती है जिससे हमको ये एहसास होता है कि जो लोग वहां जमा हुए हैं वो और हम जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये नमाजें पढ़ रहे हैं और ये तकबीरात तशरीक कह रहे हैं, ये हम तब सबके साथ मिलकर एक उम्मत है। अब गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने न सिर्फ ये कि हमको तौहीद का अकीदा अता फरमाया जो वहदत उम्मत का जामिन है, बल्कि उसके साथ ऐसी चीजें हम पर लाजिम की जो उस तक अकीदे को और उस अकीदे के साथ हमारे जज्बात को अमली तौर पर एक दूसरे से वाबस्ता करते हैं। हम हमारे अंदर अमली वहदत पैदा करते हैं, सिर्फ अकीदे की वहदत के ऊपर इक्तफा नहीं की जाती। अब इसके बाद इससे बड़ी बदकिस्मती और शर्मनाक बदकिस्मती क्या होगी कि जिस उम्मत की वहदत के लिए अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इंतजाम किया है, जिस उम्मत के सिपुर्द ये काम किया कि वो दुनिया में इसी तौहीद को फैलाए ताकि इंसानियत पासारी की सारी इस पर जमा हो जाए और वो तमाम असबाब खत्म हो जाए जिनकी वजह से इंसान इंसान को मलिक समझता है, अछूत समझता है, काबिल नफरत समझता है, अपना दुश्मन समझता है, जिसकी वजह से एक दूसरे से लड़ता है, एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता है, वो तमाम चीजें खत्म हो और इंसानियत इस तौहीद के ऊपर जमा हो। तो हमें न सिर्फ ये कि इस तौहीद पर जमा किया गया बल्कि उसके साथ उस तौहीद को तकवीत पहुंचाने के लिए अमली तदाबीर इख्तियार की गई और ऐसी तदाबीर इख्तियार की गई जो मुसलसल साल भर, साल के हर रोज जारी रहती है, साल के एक महीने में खास तौर पर जारी रहती है और साल में एक वक्त लाजिमन तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए वो जारी होती है। ये तदाबीर इख्तियार करने के बाद अल्लाह ताला ने हमारे सिपुर्द ये मिशन किया कि हम इसी तौहीद के ऊपर सारी इंसानियत को जमा करें और दुनिया के लिए रहमत और अमन और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का जरिया बने और जंग और आपस की नफरत और आपस की तफरीकों को रोकने का जरिया बने। लेकिन बजाय इसके कि हम इंसानियत के लिए इस रहमत को वसी करने की कोशिश करते, हम आपस ही में एक दूसरे से टकरा गए, आपस ही में एक दूसरे के मुखालिफ बन गए, आपस ही में इस कोशिश में लग गए कि मैं तुझे काफिर कहूं तू मुझे काफिर कहे, आपस ही में इस फिक्र में रह गए कि हर एक के मुतालिक जिससे आपको इख्तलाफ है उसको जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचाकर छोड़ेंगे। किसी शख्स के सही अकीदा होने पर खुश नहीं होते बल्कि समझने की कोशिश करते कि उसको बदअकीदा साबित करे ताकि उससे नफरत पैदा हो और उसके साथ दुश्मनी रूनुमा। इससे बड़ी खुदा की लानत क्या हो सकती है और इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है कि जिनके लिए वहदत का इतना बड़ा सामान किया गया था उनके लिए तमाम इख्तिलाफात के दरवाजे खोल दिए गए और तमाम वहदत के और इत्तेहाद के दरवाजे बंद करते चले गए, यहां तक कि नमाजें अलग हो गई, यहां तक कि रिश्ते और ब्याह और आपस की शादी के ताल्लुकात खत्म हो गए, यहां तक कि एक दूसरे से इतनी नफरत पैदा हो गई कि एक आदमी दूसरे आदमी से मुसाफा करके ये समझता है कि उसका हाथ गंदा हो गया, ये समझता है कि मेरी मस्जिद में अगर फला गरों का आदमी आ गया उसने नमाज पढ़ ली तो मस्जिद धोने के काबिल है साफ करने के। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तम सब चीजें अगर इनके ऊपर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इनकी सारी बुनियाद जिस वजह से ये तफरीके और इख्तिलाफात मुसलमानों में पैदा हुए और ये तासुबात पैदा हुए और उन्होंने ये आपस की जंग का और आपस की दुश्मनी की बुनियाद फराहम की, वो सबकी जड़ में एक चीज है और वो ये है कि तौहीद के साथ किसी न किसी और चीज की आमेजिश की जाती है। अगर किसी और चीज की आमेजिश न की जाए तो खालिस तौहीद का लाजमी खासा ये है कि वो मुसलमानों में वहदत पैदा करे, लेकिन जब दूसरी चीजों की आमेजिश की जाएगी तो लाजिमन एक गरोह किसी चीज की आमेजिश करेगा, दूसरा गरोह किसी और चीज की आमेजिश करेगा, तीसरा गरोह किसी और चीज को लाकर तौहीद के साथ मिलाएगा। और जब वो उसको मिलाएगा तो फिर उसके लिए ये लाजिम हो जाएगा कि जो इस आमेजिश को, इस इजाफे को जो मैंने तौहीद के ऊपर किया है, जो इसको नहीं मानता वो काफिर है। हालांकि तौहीद को मानने वाला मुस्लिम था लेकिन उनकी आमेजिश को न मानने वाला काफिर होगा। बाद ऐसी चीजों की आमेजिश की गई जिनका कुरान और सुन्नत में कोई सबूत ही नहीं मिलता, बाद ऐसी चीजों की आमेजिश की गई कि जो हसियत मुबाहात के दर्जे में थी मगर उनको फराइज के दर्जे में और रुकने इस्लाम के दर्जे में लाकर शामिल कर दिया गया। इसकी वजह से मुसलमानों ने एक दूसरे को गुमराह करार देना, मुसलमानों ने एक दूसरे को काफिर और फासिक और फाजिर करार देना शुरू कर दिया, उनके दरमियान आपस में तासुबात पैदा होते चले गए और वो तासुबात इतने मुस्तहकम और इतने मजबूत होते चले गए कि बाज गरोह ऐसे हैं कि जो खाने काबा के हज के लिए जाते हैं, उस मकान के हज के लिए जो तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक मरकज की तरफ मुतवज्जे करता है, जो तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए वहदत का एक शिहार है, वहदत की एक निशानी है, वहां पहुंचकर भी अपने आमेजिशों से बाज नहीं आते। वहां पहुंचकर भी बाज ग्रोह ऐसे हैं कि जिनको हरम पाक में नमाज पढ़ने तक की तौफीक नसीब नहीं होती, यहां से सफर करके जाते हैं और हरम पाक पहुंचकर वहां जाकर भी अपने उन इख्तिलाफात को याद रखते हैं, उन इख्तलाफात को खत्म नहीं करते बल्कि उन इख्तलाफात पर तासुब बरतते हैं और हरम में तमाम दुनिया के मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज पढ़ने के बजाय अलग नमाज पढ़ते हैं। मदीने तैयबा जाते हैं बजाय इसके कि वहां जाकर तौहीद का सबक हासिल करें, वहां जाकर उस हस्ती पर दुरूद सलाम भेजें जिस हस्ती की बदौलत हमको तौहीद की नेमत नसीब हुई है, ऐन उस जगह जाकर शिर्क करते हैं जिसने वहदत के काबिल हमको बनाया था, जिसने हमको खुदाए वाहिद की बंदगी के ऊपर जमा किया था, कोशिश ये की जाती है कि उसी को खुदाई में शरीक करार दिया जाए। बाद ऐसे बदनसीब भी है कि जो नमाज पढ़ते पढ़ते मदीने तैयबा की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में, ये कायक अपना रुख रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार की तरफ कर दे, और अगर उनसे कहा जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हो तो जवाब देते हैं कि यहाँ क़िबलों का क़िबला है। इसके माने ये है कि बजाय इसके कि वहां से ईमान ताजा करके आए, जो कुछ ईमान था वो भी खोकर आते, इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है। और फिर जो लोग इन चीजों को गलत करार देते हैं वो उनको ही उल्टा काफिर और फासिक और फाजिर करार देते हैं, उल्टा उन्हीं को गुमराह करार देते, उल्टा वो ये कहते हैं कि ये दीन से फिरे में हालांकि खुद दीन से फिर गए, और मुसलमानों में तफरीके और इख्तलाफात और तासुबात इतने बढ़ा दिए हैं कि अब किसी जगह भी वो जमा नहीं हो सकते, किसी बात पर भी वो मुत्तफिक नहीं हो सकते। जहां दूसरे मुल्कों में मुसलमानों में अभी ये तफरीके नहीं पहुंचे, वहां पहुंचकर इन तफरीकों को ताजा करते और वहां मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाने का इंतजाम करते हैं, यहां तक कि नौबत ये पहुंचती है कि गैर मुल्कों की गैर मुस्लिम पुलिस को आकर उनके दरमियान अमन कायम करना पड़ता है, बजाय इसके कि हम ये बताते कि हम वो लोग हैं जिनसे बढ़कर दुनिया में امن کا علم بردار کوئی نہیں تھا، جن سے بڑھ کر دنیا میں انسانوں کو جمع کرنے والا کوئی نہیں تھا. آج ہم ایسے تفرقے میں مبتلا ہیں کہ کافروں کو آ کر ہمیں ایک دوسرے کی کسر پھوڑنے سے روکنا پڑتا ہے اور ہماری مسجد پر قفل ڈالنا پڑتا ہے. یہ سوائے بد نصیبی کی اور کچھ نہیں، اور اس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ ایک مرتبہ یہ سوچیں کہ کبھی ہمیں مرنا ہے، خدا کے سامنے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ آمیزشیں جو تم نے میری توحید کے ساتھ کی، اس کا کیا ثبوت تمہارے پاس تھا، اس وقت کیا جواب دیں گے، کس چیز کو پیش کریں گے. اگر کسی بزرگ کا حوالہ دیں گے کہ پچھلے زمانے کے کسی بزرگ نے ہم کو یہ تعلیم دی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بزرگ وہی کھڑے ہو کر کہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے یہ تعلیم نہیں دی تھی. جس طرح سے مشرکین کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جن کی یہ بندگی کرتے ہیں قیامت کے روز وہ کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو ہرگز اپنی عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، ہم نے ان کو ہرگز یہ نہیں سکھایا تھا کہ ہم سے دعائیں مانگو، یہ دعائیں ہمارا نام لے لے کر مانگتے تھے، ہمیں وہ پہنچی بھی نہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہم سے کون دعائیں مانگتے. قرآن مجید میں واضح طور پر یہ کہا گیا. تو یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے، کبھی خدا کے سامنے جانا ہے، وہاں جا کر جواب دہی کرنی ہے، وہاں یہ سوال کیا جانے والا ہے کہ یہ آمیزش ہے جو تم نے میری توحید کے ساتھ کی، اور یہ اضافے جو تم نے میرے دین کے اندر کیے جن کو تم نے لازم قرار دیا، یہ چیزیں جو زیادہ سے زیادہ مباح کے درجے میں تھی تم نے ان کو فرض رکن اسلام قرار دیا اور نہ کرنے والے کو گمراہ قرار دیا، یہ چیزیں جو تم نے بڑھائی جن کے لیے کوئی ثبوت قرآن و سنت میں موجود نہیں تھا، ان کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ تو وہاں قبل اس کے کہ وہاں اس بات کی نوبت آئے کہ یہ سوال کیا جائے اور یہ لوگ سر جھکا کر کھڑے ہو کر اپنی گناہ کا اعتراف کریں اور جہنم کا ایندھن بنے، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہاں اس بات پر غور کر لیں کہ ہمیں اگر ہم سے سوال کیا گیا تو ہم کیا جواب. ایسے ایسے سوالات چھیڑے جاتے ہیں اور ان کے اوپر مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑایا جاتا ہے اور مسجدیں الگ کی جاتی ہیں، نمازیں الگ کی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعصبات برتے جاتے ہیں. ان چیزوں کے متعلق آخرت میں سوال بھی نہیں ہونا ہے کہ اس بارے میں تم کوئی عقیدہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے. تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کی فکر کریں جن کے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جانے والا ہے، فکر ان چیزوں کی کرتے ہیں جن کے بارے میں سوال تو نہیں کیا جائے گا کہ تم نے یہ عقیدہ رکھا تھا یا نہیں، البتہ یہ سوال رکھا جائے گا کہ یہ تم نے یہ عقیدہ ایجاد کہاں سے کیا، کس بنا پر تم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے پاڑا، کہاں سے تم اس کا ثبوت لا سکتے. یہ حالت ہے جس کی طرف میں نے مختصر طور پر آپ کو اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر آج جتنے اختلافات اور آپس کے تعصبات اور تفرقے پائے جاتے ہیں ان سب کی جڑ یہ ہے کہ اصل دین جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اصل توحید جس پر اللہ تعالیٰ کا یہ دین قائم کیا گیا ہے، اس کے اندر آمیزشیں کی گئی ہیں، اپنی طرف سے لوگوں نے اضافے کیے ہیں اور جو چیزیں غیر اہم تھیں ان کو اہم بنایا ہے اور جن چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان کو اہم ترین بنایا ہے، ان چیزوں کا نتیجہ ہے جس نے ہم کو بجائے اس کے کہ ہم دنیا میں توحید کے پھیلانے والے ہوتے، بجائے اس کے کہ ہم دنیا میں انسانوں کی اصلاح کرنے والے ہوتے، ہم اس کے بجائے دنیا کو یہ تماشا دکھا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بس نامی نام کی امت ہے، ورنہ فی الحقیقت کوئی امت. مستشرقین بے تکلف یہ بات لکھتے ہیں کہ وحدت امت کا تصور بالکل غلط ہے، سرے سے کوئی امت موجود ہی نہیں، اور یہ سب اسی چیز کا نتیجہ ہے جو ہمارے اپنے اعمال کی بدولت پیدا ہوئی. اللہ تعالی ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائے، ہمارے خیالات کی اصلاح فرمائے، ہم کو توحید خالص پر جمع کرے، ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطیوں کو محسوس کریں اور اسی دنیا میں اپنی اصلاح کر لیں قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے اور اس وقت ہم لا جواب ہو جائیں اور خدا کے عذاب کے اور اس کے غضب کے مستحق بنے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے حوالے سے جو پیغام دیا ہے وہی پیغام ہمارے ملک پاکستان کے لیے بھی ہے. اگر ہمیں ایک طاقتور ملک بننا ہے
تو تعصب کی آگ کو توحید کی ٹھنڈی پھواس سے بجھانا ہوگا. عقیدہ توحید کیا ہے, شرک کی آمیزش کہاں کہاں اور کس طرح ہوتی ہے, اس کا توڑ کیا ہے؟ سید مودودی رحمت اللہ علیہ آپ سے مخاطب ہیں.
کے تمام مذہبوں اور مطلبوں میں جو بنیادی نقش ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ان مذہبوں کی پیروی کر رہا ہے وہ اپنے اور ساری کائنات کے خالق کے متعلق نہ کوئی صحیح تصور رکھتا ہے نہ اس کے بارے میں کوئی صحیح طرز عمل اختیار ہے. صرف ایک اسلام ایسا دین ہے جو خالق کائنات اور خالق انسان کے متعلق ایک صحیح تصور رکھتا ہے جس کو توحید کہتے ہیں, اور اس صحیح تصور کے مطابق انسان کو صحیح طرز عمل بتاتا ہے جو اسے اختیار کرنا چاہیے. یہی چیز تمام اقوام عالم بھی مسلمانوں کو میسر کر, مسلمانوں کی بھی اصل امتیازی شان وجہ سے یہ تمام اقوام عالم سے مميز ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ توحید خالص کے ماننے والے, توحید خالص کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بنیادی طور پر مسلمانوں کو تمام دوسرے انسانوں سے مميز اور ممتاز کر. مگر یہ ایک عجیب بات ہے اور اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ مسلمان اپنی اس اصل امتیازی حیثیت ہی کو فراموش کر گئے ہیں اور خالص توحید جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی تھی اس کے متعلق ان کے تصورات الجھ گئے. واضح طور پر یہ توحید کو نہ ٹھیک طور پر سمجھتے ہیں اور نہ ان آمیزشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو دنیا کی دوسری قوموں نے, اور حقیقت میں مجھے کہنا چاہیے کہ دنیا کی جاہل قوموں نے جو جو آمیزشیں اپنے ہاتھ کرتی ہیں اپنے دین کی, ان سب سے مسلمانوں نے بھی لا کر اپنے دین کو ملوث کر لیا اور وہ توحید خالص کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی اس سے بڑی حد تک اپنی آپ کو خود محروم. اسی لیے میرے نزدیک سب سے پہلا کام جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ہم واضح طور پر اور صاف صاف توحید کے مفہوم کو نہ صرف یہ کہ خود سمجھیں بلکہ ایک ایک مسلمان بچے کے ذہن اس کے دماغ میں اس تصور کو اتارنے کی. جب تک یہ بنیادی خرابی دور نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی دوسری اصلاح کارگر نہیں, کوئی دوسری اصلاح مفید نہیں. توحید چیز کیا ہے؟ کیا توحید صرف اس چیز کا نام ہے کہ آدمی یہ مانے کہ خدا ہے؟ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے نہ آج پائی جاتی جو بحیثیت مجموعی بن حیثیت قوم خدا کے موجود ہونے کا انکار کرے. डेरिए हर जमाने में कुछ न कुछ मौजूद रहे हैं, आज भी मौजूद हैं, लेकिन दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जो बहसियत कौम के मजमूई तौर पर खुदा के वजूद का इनकार। तो वाकया यह है कि महज खुदा का होना किस बात का इस्बात करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं आए, और न महज खुदा के होने का इकरार तौहीद का हम मानी। इसी तरह से तौहीद के मानी सिर्फ ये भी नहीं है कि आदमी ये माने कि खुदा एक। आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जो रब्बु समावात वल अर्ज बहुत सारी हस्तियों को मानती। हिंदुस्तान के हिंदू जो मुशरिकीन की बदतरीन किस्म है, वो भी ये नहीं कहते कि परमेश्वर बहुत से हैं, परमात्मा बहुत से हैं, वो भी इस बात के कायल। अंग्रेजी जबान में गॉड छोटे जी से जमा आता है, मगर बड़े जी से गॉड इसकी कभी जमा नहीं आती। मालूम हुआ कि अल्लाह एक ही को मानते हैं। कदीम जमाने के ईरानी जरदश्ती वो भी खुदा को एक ही मानते। इसी तरह से मुशरिकीन अरब, उनके यहाँ इलाह की जमा तो आलिहा आती थी, मगर अल्लाह की कोई जमा नहीं आती थी। वो भी इसको मानते थे कि खालिक समावात वल अर्द एक ही हस्ती। मालूम हुआ कि मैं खुदा को एक मानना अपनी बात से ये भी असल में तौहीद नहीं। और अगर मैं इसी चीज का नाम तौहीद होता तो अंबिया अलैहिस्सलाम को दीन तौहीद लेकर न भेजा जाता, इसकी कोई हाजत न होती। कुरान मजीद ही इस बात पर शाहिद है कि कुफारे मक्का के जब सवाल किया जाता था कि तुमको किसने पैदा किया, वो कहते थे अल्लाह। तुम्हारे माबूदों को किसने पैदा किया, वो कहते थे अल्लाह ने। जमीन आसमान को किसने पैदा किया, वो कहते थे अल्लाह, और उस अल्लाह की हस्ती को एक ही मानते थे। वो ये नहीं कहते थे कि अल्लाह बहुत सारे। असल गुमराही जिसमें इंसान कदीम जमाने में भी मुब्तला था और आज भी मुब्तला है, हमेशा मुब्तला रहा है, वो ये है कि आदमी इलाह बहुत से मानता रहा है और रब बहुत से। मैं वजाहत से आपको बताऊंगा कि इलाह बहुत से मानने का मतलब क्या है और रब बहुत से मानने का। कुरान मजीद ने सारा जोर अपना जिस बात के ऊपर सर्फ किया है वो इंसान की यही गुमराही है कि वो बहुत सी हस्तियों को इलाह मानता रहा है और बहुत सी हस्तियों को रब मानता है। और इसी चीज को कुरान मजीद इसकी इस्लाह करने के लिए तमाम अपनी कुव्वत बयान पुराने मजीद में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के होने पर कोई दलाइल कायम नहीं है। अल्लाह ताला के इलाह वाहिद और रब वाहिद होने पर तमाम दलाइल कायम किए गए, लेकिन अल्लाह ताला के होने पर दलाइल कायम करने की कोई जरूरत नहीं समझी गई, क्योंकि इंसान को मान रहा था। इसी तरह से आप देखेंगे कि कुरान मजीद में तहरियत के इब्ताल के लिए मुश्किल से दो तीन आयतें ऐसी होंगी जिनको आदमी ये कह सके कि ये तहरियत के इब्ताल के लिए आए, वरना तमाम दलाइल जो कुरान मजीद में दिए गए हैं और सारी बहसें जो कुरान मजीद में दी गई हैं वो शिर्क की तरतीब में है। तहरियत की तरफ कोई इत्तेफाक नहीं किया गया क्योंकि वो एक लघव अकीदा है कि जो कभी इंसान के दिमाग में नहीं आया। अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने के मामले में लोग बुनियादी तौर पर चार गलतियां करते हैं। ایک غلطی اللہ کی ذات میں شرک، دوسری غلطی اللہ کی صفات میں شرک، تیسری غلطی اللہ کے اختیارات میں شرک، اور چوتھی غلطی اللہ کے حقوق میں شرک. یہ چار بنیادی غلطیاں ہیں جو انسان کرتا ہے. اللہ کی ذات میں شرک، جس کی کھلی ہوئی مثال وہ ہے کہ جو عیسائی جس میں مبتلا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور ان کے ہاں صدیوں سے بحثیں اس امر پر چل رہی ہیں کہ ذات الوہیت ایک انسانی جسم کے اندر کس طرح سے ظاہر ہوئی. تمام بحثیں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ وہ معما ہے کہ جس کو وہ کبھی حل ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالی کی ذات کسی بشر کی یا کسی مخلوق کی کے وجود میں اپنا ظہور کرے اور اس کے اندر آ کر شامل ہو جائے، یہ ایک ایسی لو بات ہے، ایسی محمل بات ہے کہ جو کبھی انسان اس کو معقول ثابت نہیں کر سکتا، کبھی انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں اتر سکتی، کبھی آدمی اس معاملے کو حل نہیں کر سکتا کہ جو ہستی ساری کائنات کی خالق ہے وہ ایک محدود انسان کے وجود میں کیسے اپنا ظہور کر گئے. تو ابن اللہ کا عقیدہ اسی اللہ کی ذات میں شرک کا نتیجہ. اسی طرح سے مشرکین عرب ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں قرار دیں، ہاؤلائے بنات اللہ، یہ اللہ کی ذات میں شرک. اسی طرح سے مشرکین ہندوستان میں جو حلول کا عقیدہ رہا، اللہ کا اوتار قرار دیتے تھے کرشن کو یا رام کو، کہ اللہ تعالی زمین پر اتر آیا اور کرشن یا رام کی ہستی میں اس نے اپنا ظہور کیا، یہ تمام اللہ کی ذات میں شرک ہیں جن کی بنا پر بعض مخلوقات کو لوگوں نے اپنا معبود بنایا اور اپنا الہ کرا. الہ کے معنی معبود. دوسری بنیادی غلطی جو اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر انسانوں نے کی وہ اللہ تعالی کی صفات میں شرک. اللہ تعالی کی مثلا ایک صفت ہے عظیم ہونے کی، کہ تمام چیزوں کا وہ عالم ہے، ماں کانا و ما یکون کو جانتا ہے، جو کچھ پہلے ہوا اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا اس کو بھی جانتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا علم ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ سمیع ہے، ساری کائنات میں ہر ایک کی بات وہ سن رہا ہے اور بیک وقت سن رہا ہے، کسی کی بات سنتے ہوئے وہ ایسا مشغول نہیں ہو جاتا کہ دوسرے کی بات اسی وقت نہ سن سکے. جس وقت وہ زمین کے ایک کونے میں کوئی اس کو پکارتا ہے اس کو بھی وہ سنتا ہے، اور زمین کے بالکل دوسرے کونے پر جو کوئی پکارتا ہے اس کو بھی وہ سنتا ہے. کوئی سمندر کی تہ میں اس کو پکارے تب بھی وہ اس کو سنے گا، اور ہوا میں کوئی پکارے تو اس کو بھی سنے گا. صرف یہی نہیں کہ ایک زمین پر، بلکہ یہ عظیم الشان کائنات جس کی کوئی تھا کا پتا نہیں، اس کائنات میں ہر جگہ جو بھی اس کو پکارتا ہے اس کو وہ بیک وقت سن رہا ہے، یہ اس کی سمیع ہونے کی صفت ہے. اسی طرح سے اس کے بصیر ہونے کی صفت ہے، ہر چیز کو وہ کائنات کی بیک وقت دیکھ رہا ہے. اب یہ جو اللہ تعالی کی صفات ہیں، انسانوں نے ان صفات کو بھی مخلوقات کی طرف منتقل کر، انسانوں نے اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کے متعلق یہ تصور قائم کیا کہ جس طرح سے اللہ علیم ہے اسی طرح سے وہ بھی علیم ہے، جس طرح سے اللہ سمیع ہے اسی طرح سے وہ بھی سمیع ہے، جس طرح سے اللہ بصیر ہے اسی طرح سے وہ بھی بصیر ہے، جس طرح سے اللہ کی قدرتیں حاوی ہیں جس اشیاء کے اوپر اسی طرح سے اس کی قدرت بھی حاوی ہے. ظاہر بات ہے کہ جب مخلوقات کے متعلق انسان یہ تصور قائم کر لے کہ اس کے اندر خدائی صفات تو اس کے بعد توحید اس کے دماغ میں اتر ہی نہیں سکتی. یہ بنیادی شرک ہے جس میں انسان مبتلا ہو. اگر کوئی آدمی اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اپنے دل میں کسی بزرگ کو پکار رہا ہو کہ آپ میری مدد کریں اور میری اس تکلیف کو رفع کریں, یہ معنی کیا ہے؟ صاف معنی اس کے یہ ہے کہ جس طرح سے خدا سب کچھ سن رہا ہے اسی طرح وہ بھی سب کچھ سن رہا ہے, جس طرح سے خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اسی طرح سے وہ بھی دیکھ رہا ہے. یہ خدائی صفات کو انسانوں کی طرف یا دوسری کسی قسم کی مخلوقات کی طرف منتقل کر دینا, یہ بنیاد رہی ہے مخلوقات پر. اسی طرح سے تیسری چیز خدا کے اختیارات کو مخلوق کی طرف منتقل کرنا. اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ ساری کائنات کی تمام چیزیں اس کی قدرت میں ہیں. اگر تمام دنیا کی قوتیں کسی آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو تو اسے ہلاک کیا جائے, تمام دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اسے ہلاک کیا جائے. ساری دنیا کی طاقتیں اگر مل کر کسی کو بچانا چاہیں اور اللہ کا ارادہ ہو کہ اس کو ہلاک کیا جائے, دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس کو نہیں بچا. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں. ہماری اور آپ کی اور ہر مخلوق کی قسمت کا بنانا اور بگاڑنا بالکل اللہ کے اختیار ہے. جس کی جیسی چاہے وہ قسمت بنائے, کسی کی قسمت کو کوئی دوسری ہستی بنا نہیں سکتی اور نہ بگاڑ سکتی. جس کا جتنا رزق خدا نے لکھا ہے وہ اس کو اتنا ہی ملے گا. دنیا کی کوئی طاقت یہ مقدرت نہیں رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کسی کے لیے رزق لکھ دیا ہے اس سے زائد اس کو دکھا, یا اللہ نے جس کے لیے جس کا رزق مقرر کر دیا ہے جتنا اس میں سے کچھ گھٹا. انسان نے جو بنیادی غلطیاں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کن اختیارات میں مخلوق میں سے کسی کو یا بہت سی ہستیوں کو شریک قرار دیا. مخلوق میں سے کسی کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹا دلوانے والے ہیں, کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روزگار دلوانے والے ہیں, کسی کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحت اور تندرستی عطا کرنے والے اور بیماریوں سے بچانے والے ہیں. اسی طرح سے مختلف چیزوں مختلف ہستیوں کے متعلق لوگوں نے یہ تصور قائم کر لیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص اختیارات ہیں ان میں سے کوئی اختیارات یا وہ سارے اختیارات ان مخلوق ہستیوں میں سے کسی کو حاصل ہے یا کون سی ہستی. اگر انسان ان دو غلطیوں میں مبتلا نہ ہو, یعنی اللہ کی صفات میں اور اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک قرار دے, اس غلطی میں اگر کوئی آدمی مبتلا نہ ہو, ظاہر بات ہے کہ وہ کبھی کسی مخلوق کی پرستش نہیں کر سکتا. آدمی عبادت اور پرستش اسی کی کرتا ہے جس کے متعلق وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کے پاس میری قسمت کو بنانے اور بگاڑنے کے اختیارات ہیں. بے اختیار کے سامنے دنیا میں کوئی نہیں جھکتا. جس کے پاس اقتدار اور طاقت ہوتی ہے اور جس کے متعلق آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ کچھ بنا سکتا ہے یا میرا یہ کچھ بگاڑ سکتا ہے, اسی کے سامنے آدمی جھکا ہوا. اگر وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اختیارات نہیں تو ہرگز نہیں جھکے گا اس کے سامنے. آپ یہاں دیکھ لیجئے جن کے ہاتھ کے اقتدار نکل جاتا ہے فوراً لوگوں کی نگاہیں پھر جاتی ہیں. ہاتھ میں اقتدار آیا اور لوگ ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں, ہاتھ سے اقتدار نکلا اور اسی وقت لوگ پہچانتے بھی نہیں کہ یہ کون سا ہے. معلوم ہوا کہ آدمی کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ جھکتا اسی کے سامنے, ہاتھ اسی کے آگے پھیلاتا ہے, درخواستیں اسی کے پاس لے جاتا ہے جس کے متعلق وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس وہ اختیارات ہیں جن سے میری یہ درخواستیں سن کر ان پر کوئی عمل کوئی کاروائی کر سکتا ہے. برادری کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی اختیارات مخلوقات کی طرف نہیں ہوتے, اور انہی تین غلطیوں کو یعنی اللہ کی ذات میں شرک اور اس کی صفات میں شرک اور اس کے اختیارات میں شرک, انہیں تین غلطیوں کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے حقوق میں دوسروں کو شریک کرتا ہے. اللہ کا یہ حق ہے کہ انسان اس کے آگے جھکے, لیکن جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے اندر الوہیت کا کوئی شائبہ موجود ہے یا کسی کے پاس خدائی کے اختیارات ہیں یا کوئی اپنے اندر خدائی کی صفات رکھتا ہے, تو وہ اس کے آگے بھی اسی طرح سے جھکتا ہے جس طرح سے کہ خدا کے آگے جھکنا چاہیے. اگر وہ خدائی صفات اور خدائی اختیارات اور الوہیت کی ذات میں شرک نہ کرے تو کبھی دوسروں کے آگے وہ جھک نہیں سکتا. تو اللہ کا یہ حق کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی پرستش کی جائے مخلوق کی طرف جو منتقل کیا جاتا رہا ہے وہ انہی بنیادی غلطیوں کی وجہ سے. قرآن مجید جو بات انسان کے ذہن نشین کرتا ہے وہ یہ ہے کہ الوہیت اور خدائی ایک اللہ کے سوا اور کسی کی نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, کسی کے پاس تمہاری دعائیں سننے اور قبول کرنے کے اختیارات نہیں ہیں, کسی کے پاس تمہاری قسمت بنانے اور بگاڑنے کے اختیارات نہیں ہیں, تمہیں اگر دے گا تو صرف اللہ دے گا کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے, تم سے اگر چھینے گا تو صرف اللہ چھینے گا کوئی دوسرا چھینے والا نہیں. یہ چیز جگہ جگہ قرآن مجید میں مضبوط دلائل کے ساتھ بار بار دوہرا دوہرا کر اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ انسان اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنانے سے بچے. اس کے ساتھ جس غلطی میں انسان ہمیشہ مبتلا ہوتا رہا وہ اللہ کے ساتھ ربوبیت میں دوسروں کو شریک ہے. جس طرح سے الوہیت میں دوسروں کو شریک کیا جاتا رہا اسی طرح سے ربوبیت میں دوسروں کو شریک کیا جاتا. رب کے دو بڑے معنی ہیں, ایک معنی پروردگار کے, دوسرے معنی آقا اور سردار اور مالک ہیں, اور ان دونوں معنوں میں انسانوں نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کیا. جہاں تک کہ پروردگار ہونے کے معنی کا تعلق ہے, لوگوں نے جب یہ خیال کیا کہ ہمیں رزق دینے میں اللہ کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں, ہماری ضروریات پوری کرنے میں اللہ کے ساتھ دوسروں کا بھی کوئی حصہ ہے, ہمیں پرورش کرنے میں, ہمیں روزگار دلوانے میں, ہمیں صحت اور تندرستی عطا کرنے میں, ہمیں بیماریوں سے بچانے میں دوسروں کا بھی کوئی حصہ ہے, تو انہوں نے لازماً اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی رب قرار دیا. اور جب دوسروں کو انہوں نے رب قرار دیا تو ان کے آگے وہ چھپ گئے. جب تک کوئی شخص کسی کو اپنا رب نہیں سمجھے گا اس کے آگے کبھی نہیں چھپ سکتا. جب تک کسی کو آدمی اپنا رب اس معنی میں نہیں سمجھے گا اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, اس کے آگے دعائیں نہیں مانگ سکتا, اس سے حاجتیں اپنی طرف نہیں. یہ پروردگاری میں اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کر, یہ شرک جو ہے یہ ان ہستیوں کے متعلق لوگوں نے قائم لوگ اس میں مبتلا ہوئے جن کے بارے میں انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان کے پاس کوئی زبردست روحانی طاقتیں ہیں یا سپر نیچرل فوکل فطری طاقتیں ہیں, یہ کائنات کی فطری قوتوں کے اوپر حکمرانی کرنے والی ہستی ہیں. بعض لوگوں نے فرشتوں کے متعلق یہ خیال کیا, بعض لوگوں نے بزرگ انسانوں کے متعلق یہ قائم کیا خواہ وہ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں, بعض لوگوں نے تاروں کے متعلق سیاروں کے متعلق یہ تصور قائم کیا, بعض جاہلوں نے اس سے آگے بڑھ کر جانوروں اور درختوں کے متعلق یہ تصور قائم کیا.
اس کے علاوہ ربوبیت کا ایک تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ مالکیت اور سرداری اور آقائی رب کا ایک مفہوم یہ ہے. اس مفہوم میں انسان انسانوں کے رب بنے ہیں اور انسانوں نے انسانوں کو رب بنایا. آپ دیکھیے نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جھگڑا ہوا وہ کیا ہوا. حاج ابراہیم اسی ربی کے الفاظ قرآن مجید میں ابراہیم کے رب کے بارے میں وہ جھگڑا, یعنی اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں چونکہ اس عراق کی سرزمین کا فرما روا ہوں, میرے ہاتھ میں اس عراق کی سرزمین کا اقتدار ہے, میں اس سرزمین کا مالک ہوں, اس وجہ سے اس سرزمین کا رب میں. آپ دیکھیں قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے یہود و نصارہ کے متعلق کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں پیروں اور مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. حضرت حدی بن حاتم ایک صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ آیات سنی تو آپ سے یہ سوال کیا کہ ہم نے تو ان کو خدا نہیں بنایا ہے, اپنے احبار اور رہبان کو اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو ہم نے تو خدا نہیں بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے ہیں تم اسے حلال مانتے ہو اور جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے ہیں اسے حرام مانتے ہو. انہوں نے کہا یہ بات تو ہے, آپ نے فرمایا کہ یہی ان کو رب بنا. اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ اگر انسانوں کے لیے حلال اور حرام کے حدود کوئی مقرر کرے اور انسان اس کو مانے, انسانوں کے لیے کوئی قانون بنائے اور انسان اس کا یہ حق تسلیم کر لے کہ ہمارے لیے تو جو چاہ قانون چاہے بنا سکتا ہے, جس چیز کو چاہے ہمارے لیے ممنوع قرار دے دے اور جس چیز کو چاہے ہمارے لیے جائز قرار دے, جو حدود ہمارے لیے تو چاہے مقرر کر دے, تجھے حق ہے اور ہم اس کو مانیں. جس وقت انسان انسانوں کے اس حق کو مان لے اس کے معنی ہے کہ اس نے ان کو رب تسلیم کر. قرآن مجید اس بات کو بات ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا, دوسروں کو رب بنانے کے معنی ہے کہ وہ حلال و حرام کے جو حدود مقرر کریں ان کو آدمی تسلیم کرے. اس بات کی ضرورت نہ سمجھے کہ ان سے دلیل مانگے خدا اور رسول کی. اگر کوئی شخص حلال و حرام قرار دیتا ہے اس دلیل سے کہ قرآن مجید نے فلاں چیز کو حلال قرار دیا اس لیے میں حلال کہہ رہا ہوں, تو وہ رب نہیں بنے گا کیونکہ رب تو وہی رہا جس نے قرآن نازل کیا. اگر کوئی شخص یہ دلیل پیش کرتا ہے اپنے کسی قانونی استنباط کی یا اپنے کسی قانونی حکم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میں نے اس کو مستنبط کیا ہے, تب بھی وہ اس کو رب ماننے والا نہ ہو. لیکن اگر ہم اس سے دلیل نہیں مانگتے ہیں نہ وہ دلیل پیش کرتا ہے بلکہ صحیح طور پر قرآن اور سنت سے جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ان کو کوئی حلال قرار دے رہا اور جن چیزوں کو قرآن اور سنت میں حرام قرار دیا ہو حلال قرار دیا گیا ہو ان کو کوئی ممنوع قرار دے رہا ان سے لوگوں کو روک رہا ہو, ایسی صورت میں اگر ہم اس کے احکام مانتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ ہم نے اس کی ربوبیت تسلیم کر, چاہے زبان سے ہم اس کو رب نہ کہیں زبان سے اس کو خدا نہ بنائیں مگر عملاً ہم نے بنا لیا, اس کا یہ حق تسلیم کر لیا کہ وہ ہمارے لیے جو کچھ چاہے حلال کرے اور جو کچھ چاہے حرام, اور یہی رب بنا. قرآن مجید جس غرض کے لیے آیا ہے جس غرض کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے وہ یہ ہے کہ انسان کو ان دونوں گمراہیوں انسان کے لیے ایک نشین کیا جائے کہ تمہارا الہ بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے اور تمہارا رب بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا, یہ اصل مقصود ہے تمام دین. اگر الہ اور رب کے معاملے میں لوگوں کی گمراہی رفع نہ ہو تو اس کے معنی
معنی یہ ہے کہ حقیقت میں لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں ہے. اس معاملے میں اگر لوگوں کی گمراہی رفع ہو جائے تو باقی تمام خرابیاں جو بھی لوگوں کی زندگیوں میں پائی جاتی ہیں وہ سب دور کی جاتی ہیں.